برطانیہ کی رپورٹ معاندانہ اور حقائق کے برعکس ہے، ایران میں انسانی حقوق کے بارے میں برطانوی رپورٹ پر ایران کا رد عمل۔ یوکرین کا بحران، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں عوام کے مظاہرے، فیڈرل نظام حکومت قبول کرنے سے عبوری صدر کا انکار۔ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کا چوتھا مرحلہ، ماؤ نوازوں کا حملہ، 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ خبرنامے کے ساتھ ساجد رضوی حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ کیجیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان مرضیہ افخم نے ایران میں انسانی حقوق سے متعلق برطانوی وزارت خارجہ کی رپورٹ کو تکراری اور دشمنی پر مبنی اور ایران کے حقائق سے عدم واقفیت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے مسلسل رابطے میں ہے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ دو جانبہ بات چیت کے عمل میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران نے مختلف اقوام کی تہذیب و ثقافت اور اقدار کے احترام پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ برطانوی وزارت خارجہ نے اپنی ایک مداخلت پسندانہ رپورٹ میں ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نسبتاً تفصیلی رپورٹ میں ایران میں آزادانہ انتخابات، آزادی بیان، اجتماعات اور مظاہروں کی آزادی، ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے طریقہ کار کے جنہیں انسانی حقوق کا فعال کارکن کہا جاتا ہے، انصاف، پھانسی کی سزاؤں، اقلیتوں کی صورتحال اور مذہبی آزادی جیسے موضوعات کو اٹھایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ مضحکہ خیز دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ برطانیہ ایران میں انسانی حقوق کی بہتری کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی فورم میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ برطانیہ کا انسانی حقوق کا دعویٰ اور ایران کے حالات پر تشویش کا اظہار یورپی پارلیمان کی قرارداد کی منظوری کے چند روز بعد کیا جا رہا ہے، جس میں ایران میں انسانی حقوق پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں انسانی حقوق کے بہانے مغربی ملکوں کی جانب سے بیک وقت اور چند جانبہ حملوں سے ایک نئی سازش کا پتہ چلتا ہے جو ایران پر دباؤ ڈالنے پر مبنی مغربی سیناریو کا حصہ ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی ممالک کی تاریخ انسانی حقوق کی پامالی سے بھری پڑی ہے اور حالیہ برسوں میں اس نے انتہائی منظم شکل اختیار کر لی ہے، جس کے پیش نظر دوسروں پر ان کا اعتراض مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ مساجد اور مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی، گرفتاری اور ایذا رسانی، مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی، پبلک مقامات پر مسلمانوں کی جسمانی تلاشی، اسلامی اقدار کی توہین، مذہبی فرائض کی انجام دہی کی روک تھام اور انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دینا، ایسے چند معاملات ہیں کہ جو مغربی ملکوں میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ برطانیہ ایران میں آزادی بیان اور اجتماعات کی آزادی، مخالفین کے ساتھ برتاؤ کے طریقہ کار اور سزائے موت کے مستحق مجرمین کو پھانسی دیے جانے کے قانون پر معترض ہے، جبکہ خود برطانوی میڈیا کا اعتراف ہے کہ آزادی بیان کا فقدان، غیر منصفانہ عدالتی نظام، انفرادی آزادی کو سلب کرنا اور بیجا گرفتاریاں برطانیہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نمایاں مثالیں ہیں۔ حکومت برطانیہ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہاں عدالتی قوانین میں ملزمین کے حقوق کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا اور انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ملزمین کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی فون ٹیپنگ، اقلیتوں اور سیاہ فاموں کے حقوق کی پامالی برطانیہ میں معمول کی بات ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کو بیرون ملک ہمیشہ تنقیدوں کا سامنا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل روزنامہ گارڈین نے انکشاف کیا تھا کہ برطانیہ کی پولیس اور خفیہ ایجنسیوں نے گزشتہ 10 سال میں اپنے ایجنٹوں اور اہلکاروں کو بیرون ملک گرفتار کیے جانے والے افراد سے اطلاعات کے لیے انہیں ایذائیں پہنچانے کا باضابطہ حکم صادر کیا تھا۔ حالیہ ایک عشرے کے دوران عراق اور افغانستان پر قبضے کے دوران برطانیہ کا کردار اتنا سیاہ اور بھیانک ہے کہ جو لندن کو اقوام عالم کے سامنے رسوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ برطانیہ سمیت بہت سے مغربی ممالک انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے مجرم ہیں اور ان کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے ملکوں کو مورد الزام قرار دیں۔ چنانچہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضی افخم نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ اپنی برتری جتانے اور دوسری اقوام کی اقدار سے بے توجہی کے ذریعے عالمی سطح پر انسانی حقوق کی سطح میں بہتری لانا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار دیگر اقوام کے قدروں کا احترام کریں اور انسانی حقوق سے متعلق اصلاحات کا عمل خود اپنے ملکوں میں شروع کریں۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو کے پاس یوکرین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں فوج بھیجنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام روس کے قومی مفادات کے منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یوکرین میں امن فوج بھیجنے کی درخواست بھی نہیں کرے گا۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جو چیز روس کے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کی عبوری حکومت اپنے عوام اور مختلف علاقوں کے نمائندوں کے ساتھ جلد از جلد مذاکرات کا آغاز کرے۔ انہوں نے یوکرین میں فیڈرل نظام حکومت کے قیام کو کیف کے مفاد میں قرار دیا اور کہا کہ اس سے یوکرین کے سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرین پر اپنی خواہش مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کی نظر میں یوکرین کے عوام کو اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق دیا جانا چاہیے۔ یوکرین کے جنوبی اور مشرقی شہروں میں خود مختاری اور ریفرنڈم کے لیے عوام کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یوکرین کی عبوری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی اور مشرقی علاقوں میں کی مقامی انتظامیہ کو زیادہ اختیارات دینے پر تو غور کیا جا سکتا ہے، لیکن فیڈرل نظام حکومت کا مطالبہ قابل قبول نہیں ہے۔
یوکرین کے عبوری صدر نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے سیاسی نظام کے فیڈرل نظام میں تبدیل ہونے کے مخالف ہیں۔ عبوری صدر الیگزینڈر تورچینوف نے یورپی سیکیورٹی اور تعاون تنظیم کے جنرل سیکرٹری لمبرٹو زانیر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت ان علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے پر غور کر رہی ہے، تاہم وفاقی نظام حکومت کے قیام کا معاملہ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ملک کے تمام علاقوں میں مخالفین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ بات چیت کا مقصد صوبوں کے اختیارات اور داخلی خود مختاری میں اضافے کا راستہ ہموار کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ یوکرین کے جنوبی اور مشرقی علاقوں کے عوام ملک کے قانونی صدر وکٹر یانوکوویچ کے خلاف ہونے والی بغاوت سے ناراض ہیں اور وہ یوکرین سے الگ ہو کے روس کے ساتھ الحاق کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس درمیان روس نے تجویز پیش کی ہے کہ یوکرین کے موجودہ بحران کو آئین میں اصلاح اور موجودہ نظام حکومت کو فیڈرل نظام میں تبدیل کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ یوکرین میں روس نواز حلقوں نے اس تجویز کی حمایت کی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یوکرین کی مرکزی حکومت کے اختیارات ملک کے دیگر علاقوں اور صوبوں کے سلسلے میں کم ہو جائیں گے، لیکن یوکرین کی عبوری حکومت مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کی پالیسی کو ملک کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے لیے سنگین خطرہ سمجھتی ہے اور اس نے اس قسم کے رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف روشیں بھی اپنائی ہیں۔ انہی میں سے ایک روش جس کا احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے طاقت کا استعمال ہے۔ یوکرین کے عبوری صدر تورچینوف نے اس قسم کے مطالبات اور اقدامات کو کنٹرول کرنے کے لیے یوکرین کی مرکزی حکومت کے وفادار ملک کے دیگر علاقوں کے مقامی عہدیداروں کو خصوصی اختیارات دیے ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ خارکوف، دونسک اور لوہانسک جیسے مشرقی شہروں میں فوج نے مظاہرین سے جن سرکاری عمارتوں کو خالی کرا لیا تھا ان پر مظاہرین نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب روس نے صاف اور واضح لفظوں میں کیف کو خبردار کیا ہے کہ روسی زبان بولنے والوں کے خلاف طاقت کا استعمال اور تشدد کا راستہ ترک کر دیا جائے۔ روس نے کہا ہے کہ اگر روسی نژاد باشندوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی گئی تو ماسکو خاموش نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ یوکرین کی مرکزی حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی روش کو دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر لوہانسک اور دونسک شہروں سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی مرکزی حکومت نے ان شہروں میں مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے جن فوجیوں کو روانہ کیا تھا انہوں نے ان شہروں میں داخل ہونے اور مظاہرین کو کچلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی لیے یوکرین کی مرکزی حکومت نے طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ دوسری تدابیر بھی اختیار کی ہیں۔ چنانچہ یوکرین کی مرکزی حکومت نے ملک کے سیاسی نظام کو فیڈرل نظام میں تبدیل کرنے کے مطالبات کا جواب دینے کے بجائے ان علاقوں میں جہاں روس کے حامیوں کی اکثریت ہے مقامی عہدیداروں کو خصوصی اختیارات دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس درمیان روسی حکام یوکرین میں آئین کی تبدیلی کی بات کر کے درحقیقت یوکرین کی قومی اقلیتوں من جملہ روسی نژاد باشندوں کے مطالبات کی جو ریفرینڈم کے انعقاد کی بات کر رہے ہیں ایک طرح سے حمایت کر رہے ہیں۔
امریکہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کو حل کرے بصورت دیگر مزید پابندیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ پریس ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خزانہ جیکلو نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین کے بحران کو حل نہ کیا تو گروپ سات کے ممالک روس کے خلاف پابندیوں کی منظوری دیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ مغربی ممالک کریمیا میں روس کے اقدامات کے خلاف متحد ہیں کہا کہ اگر روس نے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی اس کو تیار رہنا چاہیے۔ دنیا کے سات صنعتی ملکوں میں امریکہ، جاپان، جرمنی، فرانس، کینیڈا، اٹلی اور برطانیہ شامل ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا کے صنعتی ملکوں کے گروپ نے یوکرین کے بحران کے پیش نظر روس کی رکنیت معطل کر دی تھی۔ سات صنعتی ملکوں کے گروپ کے بعض ارکان نتائج کی پرواہ کیے بغیر روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ روس کے خلاف پابندیوں کی بات اس وقت شروع ہوئی کہ جب کریمیا کے عوام نے ایک ریفرینڈم میں شرکت کر کے یوکرین سے علیحدگی اور روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ روس سے کریمیا کے الحاق کا فیصلہ امریکہ اور مغرب کی شدید ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ ہندوستان میں لوک سبھا کے انتخابات کے دوران نکسلائٹ باغیوں نے ریاست چھتیس گڑھ میں کم سے کم 14 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ نکسلائٹ باغیوں نے یہ حملے ریاست کے بیجاپور اور بستر اضلاع میں الیکشن کمیشن کی گاڑی اور ایک ایمبولینس پر حملے کر کے کیے۔ ان حملوں میں الیکشن ڈیوٹی پر موجود افراد اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، جبکہ ان حملوں میں دسیوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے کی پولنگ سنیچر کو 4 ریاستوں میں ہوئی۔ دوسری جانب کانگریس کے جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ نے ہندوستان کے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے عہدے کے امیدوار نریندر مودی کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ انہوں نے اپنی ازدواجی حیثیت کے حوالے سے حقائق کو چھپایا تھا۔ اسی سلسلے میں کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے بھی بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف تو بی جے پی خواتین کے حقوق کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہی ہے اور دوسری جانب ان کے اپنے لیڈر نریندر مودی کو اپنی بیوی کا نام بتانے میں کئی الیکشن لگ گئے ہیں۔ دوسری جانب سے بی جے پی کے رہنما نریندر مودی نے کانگریس کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس اس الیکشن میں 100 سیٹیں بھی نہیں جیت پائے گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سنیچر کو کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر عام ہڑتال کی گئی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
مزاحمتی جماعتوں کے اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس کے اپیل پر فوجی جماؤ اور فوج کو حاصل زمین کی لیز بڑھائے جانے کے خلاف ہمگیر ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ حریت سربراہ میر وائز مولی عمر فاروق نے کہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں فوج میں کمی کیے جانے کے برعکس اس میں غیر معمولی اضافہ کیا جا رہا ہے اور فوج کو لیز پر دی گئی اراضی کی لیز کو غیر قانونی طور پر بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کشمیر میں فوجی مشقوں کے لیے استعمال میں لائی جا رہی اراضی توسہ میدان، جس کی لیز ختم ہو گئی تھی، کو بڑھانے کے لیے ان کے بقول غیر قانونی حربے عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مقامی آبادی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور حکومتی اعداد شمار کے مطابق بھی توسہ میدان میں فوجی مشقوں کے دوران 65 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ مقامی لوگوں کے مطابق 150 لوگ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور مقامی آبادی لیز کو ختم کرنے کے لیے سراپا احتجاج ہے۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت نے اس لیز کو بڑھایا دیا تو اس کے اور دیگر فوجی جماؤں والے علاقوں کی طرف عوامی مارچ کیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری ریاستی حکومت پر عائد ہوگی۔ ہڑتال کے نتیجے میں جہاں معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی، وہیں پر حکام نے احتیاطی تدابیر کے تحت سری نگر کے پائن شہر میں عوامی احتجاجی مظاہروں کے خدشے کو لے کر حفاظت کے غیر معمولی انتظام کیے تھے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
ہندوستان اور روس نے ہندوستان کی جنوبی ریاست تامل ناڈو کے علاقے کودنکلام کے جوہری بجلی گھر کے 3 اور 4 نمبر کے یونٹ کی تکمیل کے سمجھوتے پر دستخط کے کئی سال کے وقفے کے بعد دستخط کر دیے ہیں۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع نے سنیچر کو اعلان کیا کہ ہندوستان کی جوہری کمپنی NPCI اور ایل اور روس کی جوہری کمپنی کے درمیان 33 ارب روپے کی مالیت کے اس سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ پر ہندوستان کے ایٹمی ادارے کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ ریاست تامل ناڈو کے کودانکولام کے یونٹ نمبر 3 اور 4 کی تعمیر کے کام کو بعض وجوہات کی بنا پر معطل کر دیا گیا تھا۔ پچھلے مہینے ہندوستان کے ایٹمی ادارے کے نائب سربراہ آر کے سنگھ نے نئی دہلی میں روسی حکام سے ملاقات کی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے ابتدائی سمجھوتے کی ہندوستان کی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی سے منظوری لی گئی تھی۔ کودانکولام کے جوہری بجلی گھر اور 1 اور 2 نمبر کی یونٹ کی تعمیر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ ان کی حکومت کے اختتام سے قبل ہی 3 اور 4 نمبر کے یونٹ بھی مکمل ہو جائیں۔ کراچی میں اسکولی بچوں نے سنیچر کو ان مارچ کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں صفدر عباس۔
کراچی میں امن و امان کی مخدوش صورتحال اور بڑھتی ہوئی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کراچی میں اسکول کے بچوں نے امن مارچ کیا۔ کراچی میں بڑھتی ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کے خلاف نکالی گئی احتجاجی ریلی میں طالب علموں اور اساتذہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر امن کی تلاش اور دہشت گردی کی مذمت جیسے نعرے تحریر تھے۔ طالب علموں کا کہنا تھا کہ وہ امن کی تلاش کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں اور امن مارچ کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم امن و سکون چاہتے ہیں۔ آئے روز ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش سے پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔
اتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم امن و امان کے لیے ریلی نکال رہے ہیں۔
اس سے یہ مقصد ہے کہ ہم ہمارے شہر ہمارے ملک میں امن ہو جائے، اور جو ہم جو یہ روز روز کی ٹارگٹ کلنگ سے ہمارے اسکول بند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی پہ فرق پڑتا ہے۔
ریلی میں شریک اساتذہ نے کہا کہ کراچی جو امن کا گہوارہ تھا، یہاں سوچی سمجھی سازش کے تحت حالات اس قدر خراب کر دیے گئے ہیں کہ ہر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں بچے تعلیم پر کس طرح توجہ دے سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کرے۔
ہر گھر سے جنازے نکل رہے تو یہ کب تک چلتا ہے؟ یہ معصوموں کی آوازیں کچھ نہ کچھ نہ میڈیا تک جائیں گی، اور جو ہے لوگ جو ہے اس پہ کچھ تو اثر ہوگا کہ یہ معصوم جو ہے دھوپ میں نکلے۔ ایسی ہم تو نہیں نکلے، کسی مقصد کے لیے نکلے کہ امن چاہتے ہیں۔ امن
امن مارچ میں شریک طالب علموں کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان بالخصوص کراچی میں امن چاہتے ہیں، اور ریلی کا مقصد حکومت کی توجہ شہر کے حالات پر مبذول کروانا ہے۔ اسکول کے بچوں کا کہنا تھا ریلی کا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ امن لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ صفدر عباس، سہر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
اسلام آباد سے مجلس وحدت مسلمین کے 3 روزہ کنونشن کی تفصیلات بتا رہے ہیں یاور بخاری۔
مجلس وحدت مسلمین کے زیر انتظام ناصران ولایت کے عنوان سے مجلس کے کارکنوں کے لیے 6 روزہ تنظیمی اور تربیتی کنونشن کا یہاں اسلام آباد میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں معرفت خط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس نے اقوام متحدہ کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کو امریکہ کی جانب سے ویزا نہ دینے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکی سامراج کے اس اقدام سے ثابت ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ جیسا محترم ادارہ بھی سامراجی پنجوں سے آزاد نہیں ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں انقلاب اسلامی برپا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے مستضعفین جہان کو جبر و استبداد اور ظالم قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ عطا کیا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مرجعیت کے تحفظ کے ساتھ انقلاب اسلامی ایران کی بنیاد رکھی، لہذا آج بھی مرجعیت کا تحفظ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ یاور بخاری، سہار عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
عراق کے مغربی علاقے میں ایک فوجی آپریشن میں دسیوں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ عراقی فوج کی مشترکہ کمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فوج نے مغربی صوبے الانبار کے شہروں فلوجہ اور رمادی میں دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے خلاف لڑائی میں کم سے کم 44 دہشت گردوں کو ہلاک اور دسیوں دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ عراقی فوج نے اسی طرح رمادی شہر کے مغربی اور شمالی علاقوں کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کر دیا ہے اور ان علاقوں پر ان کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ رمادی کے ان علاقوں میں حالات معمول پر آ گئے ہیں صوبہ الانبار کی بلدیاتی کونسل کے نائب سربراہ فعال علی عیسیٰوی نے کہا ہے کہ الرمادی شہر کو مکمل طور پر دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے فوج کا ایک وسیع آپریشن آئندہ 2 روز میں شروع کر دیا جائے گا۔ المبار کے فلوجہ اور رمادی شہروں میں عراقی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان لڑائی پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے۔ یہ ہے کہ عراقی صوبے صلاح الدین میں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے سرغنہ شاکر الجنائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بحرین میں آل خلیفہ کی حکومت کے کارندوں نے ایک بار پھر پرامن مظاہرین پر حملہ کیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق بحرینی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے دارالحکومت منامہ کے شمالی علاقے ابو سیبی اور القدم اور مغربی علاقے مخشا میں مظاہرین پر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا ہے۔ بحرینی حکومت کے کارندوں نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے اشک آور گیس کا استعمال کیا۔ مظاہرین بحرین کی تحریک کے حق کے سیکرٹری جنرل حسن المشی کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور سبھی سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ الحسن المشیمی بحرین کی ایک جیل میں طویل عرصے سے قید ہیں اور جیل کے حکام ان کی بیماری کے باوجود انہیں علاج معالجے کی سہولیات مہیا کرنے سے منکر ہیں۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت الوفاق نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت حسن المشیمی کو شہید کرنے کے منصوبے کے تحت ستمبر 2012 سے اب تک جیل میں علاج معالجے کی کسی بھی طرح کی سہولت دینے سے انکار کر رہی ہے۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر حسن المشمے کو کچھ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بحرینی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت سیاسی قیدیوں کو علاج معالجے کی سہولت سے محروم کر کے سیاسی قیدیوں سے انتقام لے رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بحرینی حکومت کی کوشش ہے کہ سیاسی کارکنوں کو ان کے مطالبات سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دے۔ بحرین سے ہی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بحرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ منامہ کے شمالی علاقے ادیا میں ایک بم دھماکے میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ بحرینی حکومت پرامن مظاہرین پر شکنجے کسنے اور ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تھوڑے تھوڑے سے وقفے کے بعد ملک میں بم دھماکے کرتے ہیں اور جس میں کچھ لوگوں کو ہلاک یا زخمی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔